یہ اشعار حضرت شاہین اقبال اثرت صاحب دامت برکاتم کے ہیں، جو انہوں نے حضرت والا دامت برکاتم کی، حضرت والا رحمہ اللہ کی محبت میں اور خانقاہ کے بارے میں لکھے تھے. عنوان ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. مرکزِ اہلِ دل اہلِ علم اہلِ فن، مرکزِ اہلِ دل اہلِ علم اہلِ فن، مرجعِ اصفیاء محورِ حسن زن. مرکزِ اہلِ دل اہلِ علم اہلِ فن، مرجعِ اصفیاء محورِ حسن زن. جس میں تشریف فرما ہے شاہ سخن، جس میں تشریف فرما ہے شاہ سخن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. وجہ تزئین گلشن وہ جان چمن، ناز کل فخر گل رشک سر وہ سمن. وجہ تزئین گلشن وہ جان چمن، ناز کل فخر گل رشک سر وہ سمن. آبرو تکلم وہ شیریں دہن، آبرو تکلم وہ شیریں دہن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. باعث روشنی اہل دین کے لیے، وجہ تسکین دل سالکین کے لیے. باعث روشنی اہل دین کے لیے، وجہ تسکین دل سالکین کے لیے. ظلمت شب میں ایک روشنی کی کرن، ظلمت شب میں ایک روشنی کی کرن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. رہبر اولیاء غوث و قطب زمان، مرجع اہل دل معرفت کی دکان. رہبر اولیاء غوث و قطب زمان، مرجع اہل دل معرفت کی دکان. درد عشق حقیقی کا ذرعی مشن، درد عشق حقیقی کا ذرعی مشن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون. عشق کا ساز ہے جذب پنہاں کی لے، منہ کو لگتی نہیں اس کے دنیا کی میں. عشق کا ساز ہے جذب پنہاں کی لے، منہ کو لگتی نہیں اس کے دنیا کی میں، جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ شراب کہن سے مراد پرانی شراب، اللہ تعالی کی محبت کی شراب۔ جس نے پی لی ہے تیری شراب کہن، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، فہم کی چاندنی صحبتوں کا دیا، علم کی روشنی عشق کا راستہ، اتباع شریعت میں دیوانپن، اتباع شریعت میں دیوانپن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ شاز و نادر ہی دنیا میں ہے راہبر، جس کے ہوں مقتدی اہل علم اس قدر، شاز و نادر ہی دنیا میں ہے راہبر، جس کے ہوں مقتدی اہل علم اس قدر، ماہر فن کے ہیں قدر دان اہل فن، ماہر فن کے ہیں قدر دان اہل فن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ یہ کہ عشق حقیقی کی ہے درسگاہ، اس میں سکھ لائی جاتی ہے پر درد آہ، یہ کہ عشق حقیقی کی ہے درسگاہ، اس میں سکھ لائی جاتی ہے پر درد آ، اس کو کہتے ہیں روحانیت کا چمن، اس کو کہتے ہیں روحانیت کا چمن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ ان نگاہوں کا صدقہ ہے مسرور ہوں، اور کہنے پہ یہ بات مجبور ہوں، ان نگاہوں کا صدقہ ہے مسرور ہوں، اور کہنے پہ یہ بات مجبور ہوں، اب بھی زندہ ہے حضرت مجدد کفن، اب بھی زندہ ہے حضرت مجدد کفن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ شاہ امداد سی رحم کی شان ہے، حضرت پھول پوری کا فیضان ہے، شاہ امداد سی رحم کی شان ہے، حضرت پھول پوری کا فیضان ہے، حضرت تھانوی کا مہکتا چمن، حضرت تھانوی کا مہکتا چمن، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، ہے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، جب بھی آؤں کراچی تو بے ساختہ یاد آتی ہے تھانہ بھون کی فضا، جب بھی آؤں کراچی تو بے ساختہ یاد آتی ہے تھانہ بھون کی فضا، حضرت شاہ ابرار کا ہے سخن، حضرت شاہ ابرار کا ہے سخن، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔ مقتے کا شعر ہے، جس کو ادراک حسن شریعت نہیں، جو یہ کہتے ہیں زندہ طریقت نہیں، جس کو ادراک حسن شریعت نہیں، جو یہ کہتے ہیں زندہ طریقت نہیں، اے اثر دے جواب ان کو دندہ شکن، اے اثر دے جواب ان کو دندہ شکن، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، اے کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی تھوڑا مل مل کے بیٹھیں تاکہ جو باہر لوگ،
وہ پڑھ دیجیے، بس وہی پڑھ دیجیے۔
سیدی مرشدی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار ہیں جو حضرت والا رحمہ اللہ کی محبت میں یہ وارد ہوئے۔ اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، اب ہجر میں ان کی، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، نالے بھی فلک تک جاتے ہیں۔
آگے آگے آ جائیے، کچھ لوگ ادھر، کافی جگہ ہے، اور آگے بڑھائیے، مل مل کے بیٹھ۔
اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، نالے بھی فلک تک جاتے ہیں۔ اے شیخ میرے، محبوب میرے، کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے؟ اے شیخ میرے، محبوب میرے، کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے؟ دنیا میں ہمارا کوئی نہیں، تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں۔ دنیا میں ہمارا کوئی نہیں، تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں۔ ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے، ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے، ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے، ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے۔ اب کیسے کہیں دل کی باتیں، یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں۔ اب کیسے کہیں دل کی باتیں، یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ نور کہاں، وہ بات کہاں، وہ صبح کہاں، وہ رات کہاں، وہ نور کہاں، وہ بات کہاں، وہ صبح کہاں، وہ رات کہاں؟ اے نور مجسم بن تیرے، دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں۔ اے نور مجسم بن تیرے، دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں۔ اے شیخ ہمارا نالائے غم، کیا آپ تلک بھی پہنچا ہے؟ اے شیخ ہمارا نالائے غم، کیا آپ تلک بھی پہنچا ہے؟ کیا سن کے ہماری آہ فغاں، یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں؟ کیا سن کے ہماری آہ فغاں، یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں؟ اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے، نالے بھی فلک تک جاتے ہیں۔ ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے، ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے،
لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں۔ اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے، اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے، ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں۔ یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد میں راحت پاتے ہیں۔
آخری شعر
ہے، کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، ہے کون جسے اپنا سمجھے دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے نالے بھی فلک تک جاتے۔
ولی اللہ بننے والے اعمال جو رہ گئے باقی رہ گیا تھا وہ پڑھ کے حضرت والا کا رسالہ ہے، ولی اللہ بنانے والے چار اعمال جو یہاں سے تقسیم مفتی ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوا ہے، جن صاحب کے پاس نہ ہو یہاں سے حاصل کر سکتے۔ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال، یہ ایسی مقبول کتاب ہے کہ حضرت والا بیماری کے زمانے میں جبکہ پانچ پانچ مجلسیں فرماتے تھے تو پانچ پانچ دفعہ تشریف لاتے تھے، حالانکہ نفالش کا حملہ ہوا تھا، تو پانچ پانچ دفعہ ہر دفعہ حضرت کسی نہ کسی سے فرما دیتے کہ چار اعمال سناؤ، ہر مجلس میں اتنا اہم ہے. اس کے لیے اسی میں سنایا میں نے، تین اعمال تو سنا دیے گئے، باقی ایک باقی ہے. تو اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں. وہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال کے لیے بشارت ہیں. نمبر ایک، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم رحمت اللہ علیہ، کہ خادم نے خواب دیکھا کہ خانقاہ ابدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کی چھت پر اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد اشرف میں چار اعمال پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ کی آواز مبارک پوری خانقاہ بھی آ رہی تھی. نمبر دو، ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ روضہ مبارک میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ ایک طرف مرشدنا و مولانا شاہ محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم بھی میں احباب کے موجود ہیں، اور صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں. خواب دیکھنے والے کو کسی نے بتایا کہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، جس کے بعد حضرت یہ رسالہ صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں. نمبر تین، حضرت والا کے ایک اور خادم نے خواب دیکھا کہ حضرت کے حجرے سے اوپر کی جانب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے کہ اپنی پوری زندگی ان چار اعمال پر گزار لو تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو اس میں سے سنایا جا چکا تفصیل سے، وہ سب سے پہلے تو ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، اور دوسرا ہے ٹخنے نہ چھپانا، اور تیسرا جو بہت عزت کا خاص مضمون ہے، نظر کی حفاظت کرنا، اور یہ چوتھا اعمال ہے قلب کی حفاظت کرنا. نظر کی حفاظت کے ساتھ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت ضروری ہے. بعض لوگ نگاہ چشمی کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن نگاہ قلبی کی حفاظت نہیں کرتے. یعنی آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں. خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالی تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. تم دل میں جو حرام مزے اڑاتے ہو، اللہ تعالی اس سے باخبر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے. اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا، یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا، یا حسینوں کا خیال دل میں لانا، یہ سب حرام ہے. پھر سے سن لیجیے کہ ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے. اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا، یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا، یا حسینوں کا خیال دل میں لانا، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور دل میں گندے خیالات پکانے کا ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ کے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں، جس سے اعضاء جسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور دل میں گندے خیالات پکانے کا ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ کے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں، جس سے اعضاء جسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان حرام کاموں سے بچائیں، جس کی برکت سے انشاء اللہ تعالی تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ مذکورہ اعمال پر توفیق کے لیے چار تسبیحات۔ مذکورہ بالا چار حرام کاموں سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل چار وظائف ہیں، جن کے پڑھنے سے روح میں طاقت آئے گی، اور جب روح طاقتور ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ وہی چار ہیں جو حضرت والا سالکین کو بتاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یعنی ایک تسبیح یعنی 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ میں اور اللہ تعالی میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش اعظم پر اس کو اس کی لا الہ پہنچتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب لا الہ کہیں تو ہلکا سا دھیان کریں کہ میری لا الہ عرش اعظم تک پہنچ گئی، اور جب الا اللہ کہیں تو ہلکا سا دھیان کریں کہ عرش اعظم سے ایک نور کے ستون کے ذریعے اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ ہلکا سا دھیان کریں، دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، یہ خاص بات ہے۔ ہلکا سا دھیان کریں، دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، اندازے سے 8-10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کہہ کر کلمے کو پورا کر لیں۔ نمبر 2، ایک تسبیح یعنی 100 بار اللہ اللہ پڑھیں۔ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، یعنی ایک مجلس میں جب اللہ کا نام آئے تو ایک بار جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ محبت سے اللہ کا نام لیں اور سوچیں کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے، ایک زبان میرے دل میں ہے، اور دونوں سے ساتھ ساتھ اللہ کا نام نکل رہا ہے، اور میرے بال بال سے اللہ کا نام نکل رہا ہے۔ ہلکا سا دھیان کافی ہے، دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، اور درمیان میں کبھی کبھی احقر کا یعنی حضرت والا کا یہ شعر پڑھیں تو اور لطف آئے گا۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ نمبر 3، ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفار کی پڑھیں۔ مثلا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ترجمہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور رحمت کی 4 تفسیریں ہیں، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ نمبر 1، تو رحمت کی ایک تفسیر یہ ہے، توفیق طاعت، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی کی عبادت اور فرما برداری کی توفیق چھن جاتی ہے، تو بندہ اللہ سے معافی مانگ کر یہ رحمت طلب کر رہا ہے کہ ہمیں پھر سے عبادت اور اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما دیجئے جو ہماری نالائقیوں کی وجہ سے چھن گئی، اور اب میں نے آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لی ہے، لہذا پھر سے یہ توفیق جاری فرما دیجئے۔ اور رحمت کی دوسری تفسیر ہے فراخی معیشت، گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی بھی تنگ ہو جاتی ہے، تو بندہ معافی مانگ کر یہ مانگ رہا ہے کہ ہماری روزی کو کشادہ کر دیجئے اور اس میں برکت بھی عطا فرما دیجئے۔ اور برکت کے معنی ہے قلیل کثیر النفع، کمیت تھوڑی ہو لیکن نفع کثیر ہو۔ برکت کے معنی ہے کہ قلیل کثیر النفع، یعنی اس کی کمیت تعداد تو کم ہو لیکن اس میں نفع زیادہ ہو، اس کا نام برکت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہزاروں روپے کماتے ہیں، کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، اور بعض تھوڑے سے کماتے ہیں اور ان کو اتنی برکت ہوتی ہے کہ اچھا اچھا کھاتے ہیں۔ یہ برکت الگ چیز ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی۔ نمبر تین، بے حساب مغفرت۔ رحمت کی تیسری تفسیر ہے بے حساب مغفرت۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب نہ لیجئے، کیونکہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نوقش عذب، جس سے حساب لیا جائے گا، یعنی جس سے دادگیر مناقشہ کیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما دیجئے، آمین۔ اور چوتھی تفسیر رحمت کی ہے دخول جنت۔ جنت میں دخول اولی، یعنی بندے کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اب قیامت کے دن مجھے سزا نہ دیجئے، بغیر سزا اور عذاب کے مجھے جنت میں داخلہ اولین نصیب فرما دیجئے۔ اور آخر میں درود شریف کی ایک تسبیح، چوتھا تسبیح ہے، درود شریف کی ایک تسبیح یعنی سو بار پڑھیں، روزانہ درود شریف سو بار پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ مختصر درود شریف بھی حدیث پاک میں وارد ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے نسائی، اس میں یہ حدیث ہے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اور درود شریف پڑھنے کا ایک دل نشین طریقہ میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پورپوری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح بتایا تھا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ میں روضہ مبارک میں مواضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں اور آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی جو بے شمار بارش ہو رہی ہے، اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے، رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے استغفار پڑھیں یا درود شریف، فرمایا کہ پہلے گندے اور میلے کپڑے دھوتے ہو یا عطر لگاتے ہو، لہذا پہلے روح کو گناہ کی گندگیوں سے استغفار کے ذریعے پاک کر لو، پھر درود شریف کا عطر لگاؤ۔ مذکورہ بالا تسبیحات پابندی سے پڑھنے سے دل نور سے بھر جائے گا، روح میں طاقت آ جائے گی اور گناہوں سے کی ظلمت سے وحشت ہونے لگے گی۔ یہی فرق ہے کہ ذاکر اور غیر ذاکر، یہی فرق ہے ذاکر اور غیر ذاکر میں، کہ ذاکر سے یعنی ذکر کرنے والے سے اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً ظلمت کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صاحب نور ہے، ظلمت آتے ہی تڑپ جاتا ہے۔ اس لیے فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگ کر اور گناہوں کی تلافی کر کے پھر نور کو اللہ سے اللہ تعالیٰ سے بحال کرا لیتا ہے اور غیر ذاکر مثل اندھی کے ہے جس کو اندھیرے کا احساس ہی نہیں ہوتا. لہذا ان تسبیحات پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی روح میں نفس و شیطان سے مقابلے کی زبردست قوت پیدا ہو جائے گی اور مذکورہ بالا حرام اعمال سے بچنا آسان ہو جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی اور گناہوں سے حفاظت پر ہی اللہ تعالی کی دوستی موقوف ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, یعنی میرا کوئی دوست نہیں ہے لیکن صرف وہ بندے جو گناہ نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی دوستی کی بنیاد تقویٰ ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالی کی ولایت کا سب سے اعلی مقام صدیقیت تقویٰ پر ہی موقوف ہے. جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے, کیونکہ گناہوں سے بچنے سے دل کو غم ہوتا ہے اور صبر کا تلخ گھونٹ پینا پڑتا ہے. تو اسی غم پر اللہ تعالی نے اپنی دوستی کا انعام عظیم فرمایا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے, تقویٰ کامل نصیب فرمائے اور بدون استحقاق محض اپنے کرم سے ہم سب کو ولایت صدیقیت کی منتہا تک پہنچا دیں. آمین یا رب العالمین. آفتابت بر حدث آمی غند, لطف عامی تو نبی نمی جویت سند, یعنی اے اللہ آپ کا سورج تو نجاستوں پر بھی پڑتا ہے تو ان کو بھی اپنے فیض سے محروم نہیں کرتا, کیونکہ آپ کا کرم قابلیت نہیں تلاش کرتا. بس آفتاب کرم اپنی ایک شعاع کرم اس نا اہل پر بھی ڈال دیجئے اور جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت والا فرماتے ہیں مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے. لوگ گناہوں اگر سرزد ہو جاتا ہے تو ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گویا نعوذ باللہ ایسی بات ہو گئی جو کہ ناقابل معافی ہے. اور یہ تو اس پہ ندامت ہونا تو بہت پسندیدہ ہے, لیکن مایوس ہونا یہ بالکل مطلوب نہیں ہے. یہ شیطانی اس کو دھوکا ہے, وہ آج اس کو توبہ سے نکل کے اللہ سے دور رکھنا چاہتا ہے کہ اسی غم میں پڑا رہے. تو پھر توبہ کیا, توبہ سے فائدہ ہی نہیں تو کیا توبہ کروں نعوذ باللہ. تو اس لیے دوبارہ نے یہاں بہت ہی عرض کی, ہمیشہ یہی تھا کہ مایوسی سے بچاتے تھے, بڑے سے بڑے اور گناہ گار آئے اور وہ بہت سے خودکشی بھی کرنے والے تھے, سب اللہ عزت کی برکت سے سب کے سب اس سے محفوظ رہے, اللہ والے بن گئے. تو وہ فرماتے ہیں مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. جو بے چین ہو کے اللہ کی معافی مانگتا ہے تو تقدیر ہی بدل دیتے ہیں اللہ, سوء قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرماتے ہیں. برے فیصلے جو ہمارے لیے برے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے تو عین حکمت ہے, لیکن ہمارے لیے برے ہیں اللہ اس کو اللہ بدل کے حسن اچھے فیصلوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اور یہ جو چار تسبیحات حضرت نے رکھی ہیں یہ بھی حضرت والا کا بہت بڑا اجتہاد ہے, کسی کی اور کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی, جو مجتہد نہ ہو وہ اس کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بارہ تسبیحات کو چار تسبیحات میں تبدیل کر دے. کیونکہ جو شیخ کامل ہوتا ہے اس کو اللہ یہ بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کس اس میں ہے, اعصاب کمزور ہو گئے, اور پھر اب اس سے زیادہ پڑھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. پہلے حضرت والا 1000 دفعہ اللہ اللہ بتاتے تھے اور 500 دفعہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف کی بھی 3 تسبیحات اور استغفار کی 3 تسبیحات یہ سب بتاتے تھے. لیکن جب دیکھا کہ وہ لوگوں کو بہت سو اختلاج ہونے لگا, کسی کو چکر آنے لگے اکثریت کا ہی یار, تو پھر حضرت والا نے اس کو کم کر دیا 500 سے, پھر اس کو اور کم کر دیا 300 کر دیا, پھر اس کو بھی تسبیحات کم کر دی 200 کر دی لا الہ الا اللہ کی. تو لیکن پھر بھی جب دیکھا تو پھر نے کسی کی پرواہ نہیں کی, اب ایک تسبیح بس. فرمایا اسی سے تم کوئی کر لو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. حضرت فرمایا ذکر کے اوپر اور اس نفلی عبادات پر ولایت موقوف نہیں ہے, یہ تو دل میں نور پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دل میں اللہ کے ذکر سے نور پیدا ہو جائے جیسا ابھی بتایا. اور جب ظلمت, جو صاحب نور ہوتا ہے جب ظلمت آتی ہے تو فوراً اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ میں اندھیرا کہاں سے ہو کے پریشان ہو جاتا ہے, فوراً رجوع کرتا ہے. اگر دنیا بھی اعتبار سے پاور ہاؤس کو ٹیلیفون کرتا ہے کہ بجلی چلی گئی, اور جو اندھا ہے اس کو کچھ خبر نہیں, تو غیر ذاکر جو ذکر نہیں کرتا اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کیا نہیں ہو گیا, اسی میں مبتلا رہتا ہے. تو اس لیے حضرت والا کا یہ بھی اجتہاد ہے کہ ان تسبیحات کو مختصر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ بس 4 تسبیحات کر لو, بس ایک گناہ بھی نہ کرو, اس سے گناہ سے بچنے کی ہمت بھی پیدا ہوگی ذکر سے, بس ایک گناہ بھی نہ کرو تو ولی اللہ ہو. بلکہ بعض دفعہ جوش میں حضرت والا نے انگلینڈ میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا, ریونین میں بھی فرمایا کہ تم تہجد پڑھو نوافل پڑھو یا ذکر کرو, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم ذکر کرو, بس صرف یہ کہتا ہوں کہ نگاہ کی یہاں حفاظت کر لو, تو دنیا کے بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی بڑھ جاؤ گے, کیونکہ یہاں کے معاملہ جو ہے عریانی فحاشی زیادہ ہے. تو تھوڑا ذکر بتاتے تھے اسی سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لائیے اور دیجیے اور جس میں پڑھ کے سناتے جی. رجال ہے یا مردوں کے لیے تو دو اعمال ہیں ولی اللہ بنانے والے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور ٹخنے نہ چھپانا. یہ دو اعمال تو عورتوں مردوں کے لیے نگاہ کی حفاظت اور قلب کی حفاظت دونوں کے لیے ہیں. تو اس میں مردوں کے لیے ہے ٹخنے نہ چھپانا, ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور عورتوں کے لیے اس کے لیے ان کی داڑھی تو ہوتی نہیں ہے, ٹخنے تو ان کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے, وہ ٹخنے نہ کھولیں, یہ مردوں کے لیے ہے. اور خیر داڑھی سے بچائے بہت سکھ نکل بھی آتی. شرعی پردہ ایک یہ ہے اور یہ سنا دیا تھا, شرعی پردہ کریں ولی اللہ والی بن جائیں گی, چچا زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, تایا زاد, بہنوئی, اور سسر کے علاوہ تمام اس کے رشتے دار نامحرم ہیں جو مرد ہیں، اور پھوپا اور خالو، ان سب سے پردہ ہے، شرعی پردہ کریں. اس کو حضرت نے بتا بھی دیا کہ شرعی پردہ کوئی ایسی مشکل نہیں، کمرہ بند کر کے جب کوئی نامحرم ہو گھر میں تو کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں، بلکہ اپنا جسم چادر سے اچھی طرح چھپا کے، چہرہ خوب چھپا کے کہ نظر نہ آئے، اپنا کام کرتی رہیں. البتہ اگر تنہائی ہو تو پھر نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے، اس وقت وہاں تنہائی نہیں ہونی چاہیے، خود کہیں چلی جائیں یا اس کو منع کر دیں کہ اندر نہ آئیں. اس معاملے میں ہمت سے کام لیں. اول تو ہوتے ہی ہیں لوگ گھر میں، اور ساس سسر اور سب ہوتے ہی ہیں، اس میں ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنا گھر کا کام کاج کریں تو یہ پردہ ہے بس. اگر کوئی شدید ضرورت سے بات کرنی ہو اول تو بات نہ کریں، لیکن اگر مجبوری ہو گئی ہے اور اسے کوئی چیز منگانی ہے تو پردے سے آواز بھاری کر کے کچھ کہہ دیں گے یہ چیز لا دیجیے، وہ بھی شدید مجبوری میں. اور دوسرا ہے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا. تو اگر کوئی شوہر کے حقوق کا عورتیں خیال رکھیں گی تو فرماتے ہیں اللہ والی بن جائیں گی. عورتوں کے لیے اللہ کی ولیہ بنانے والا دوسرا خاص عمل شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی قرب عظیم عطا ہوگا. اللہ تعالی نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے، اس کو عظمت اور بزرگی دی ہے، اور اس کو عورت پر حاکم بنایا ہے. اس لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو ناراض کرنا بہت گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کو بچائے رہے، یعنی پاک دامن رہے، اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہے، تو اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، یعنی جنت کے آٹھ دروازوں میں جس دروازے سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے عورت کو بھی جائز نہیں کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آئے، حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے میں مصروف ہے تب بھی چلی آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر کے بلانے پر اس کی بیوی اگر اس کے پاس لیٹنے کے لیے نہ آئی اور وہ اسی طرح غصے میں لیٹ رہا تو تمام فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شرعی اور طبعی معذوری ہے تو شوہر کو بتا دے کہ مثلا ایام آ رہے ہیں، یہ شرعی عذر ہے، یا اگر بیمار ہے تو عذر کر دے، یہ طبعی عذر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے جو حور اس کو جنت میں ملنے والی ہے، کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے تو تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ اس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور وہ کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے، اور اپنی جان و مال میں کچھ شوہر کے خلاف نہ کرے، اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھے، نہ نفل نماز پڑھے، اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ شوہر کے سامنے میلی کچیلی اور صورت بگاڑ کے نہ رہے، بلکہ اس بناؤ سنگھار سے رہا کرے، اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ رشتہ داروں کے گھر نہ غیر کے گھر۔ حضرت فرماتے مزید مشورہ اس سلسلے میں میرے پاس حقوق الرجال کا مطالعہ کر لیا جائے، انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ حقوق الرجال پہلے حضرت والا نے ساؤتھ افریقہ میں بیان، کیونکہ وہاں عورتوں پہ وہاں کے لوگ بہت ظلم کرتے تھے، ان کو بالکل نوکرانی کی طرح رکھتے تھے، حضرت کو تو کچھ علم تھا نہیں۔ وہاں جاتے کے ساتھ ہی حضرت والا تو اکثر یہ بدنظری کا مضمون بیان فرماتے تھے، تو مولانا حسین میات کے یہاں جب اترے وہاں علماء جمع تھے، تو حضرت والا نے یہی، مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آج تو کچھ دوسرا ہی مضمون حضرت بیان فرما رہے ہیں، عورتوں کے حقوق پہ بیان فرمایا کہ وہ تو پھر جب وہ چلے گئے تو مولانا حسین، وہ جو مولانا سلیمان گھانچی تھے، وہ بہت مزاحیہ تھے، ہنسنے لگے، تو جب علماء سب چلے گئے تو کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت نے پوچھا، کہنا کہ آپ نے یہاں کے علماء کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، تو اگلے ہی دن پھر بس خطوط آنے، فون آنے شروع ہو گئے کہ حضرت ہم نے اپنی بیویوں سے معافی مانگی، اور جو کچھ ہم سے ظلم ہوئے اس کے ہم نے تلافی کی، اور ان سے ہم نے، ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ عورتوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ پیسے ایسے دیے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، کہ جس کا پھر کوئی حساب نہ لو، وہ اس کا حق ہے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نے جاری کر دیا۔ البتہ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ایک لاکھ کماتا ہے تو وہ اپنا زیادہ دے دے، اچھا، اور اگر وہ نہیں ہے اس کو تو کم دے دے، ایسا نہیں کہ وہ عورتیں پھر مانگ دیے کہ تم ہمیں جو ہے وہ اتنا نہیں، اس پہ لڑائی کرتی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہ کرے کہ ہے تو ایک لاکھ کی آمدنی اور دیکھ رہا ہے اس کو 100 روپے، تو اور یہ تو عورتوں کے، مردوں کے حقوق کا ہے، عورتوں کے لیے حقوق الرجال، اور مرد پڑھے حقوق النساء، تو انشاءاللہ تعالی دونوں کا دل نرم ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ حضرت والا کی برکت سے کتنے لوگ بدل گئے، کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو بہت تنگ کرتے تھے، اب وہی بیویاں ان سے خوش ہیں، ایک دو کی بات نہیں، بہت حضرت کے متعلقین میں سب اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جلدی جلدی مسجد پہنچ جائیے۔
نماز کے لیے جلدی تشریف لے جائیے، 1:15 بجے نماز ہے، حضرت کو بھی نماز ادا کرنی ہے۔